نعم نصلي على رسولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس باب ولایت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ دی اولیاء اللہ بیفور دی ٹائمز آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرام ہوم دے کین گیٹ ٹیچنگز. حضرت علی کرم اللہ وجہ بلا شبہ امام طریقت ہیں, باب طریقت نہیں بلکہ امام طریقت ہیں, اور اولیاء کرام سب آپ کی امامت ہی کے مقتدی ہیں. سبھی ہی رہا یہ سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو اہل علم تھے وہ کہاں سے روشنی لیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں جو آخری ڈیوائن ریلیجن تھا وہ عیسائیت تھی. جیسا کہ آپ قرآن پاک میں ہیں کہ اہل کتاب میں بھی کچھ اہل علم ہیں, یہ انہی کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے, چونکہ وہ پیروکار تھے اس وقت کے آخری سچے آسمانی مذہب کے عیسائیت, تو وہ بائبل ہی سے گائیڈنس لیتے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بہت سے گزرے جن میں ایک سینٹ پیٹر بھی تھے, اور بہت سے ان کے صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, تو لوگ ان سے بھی روشنی لیتے رہے. دقت دراصل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ہم تنگ نظری کا ثبوت دیتے ہیں. اس بات پہ یقیناً آپ میں سے بہت سے اصحاب مجھ سے ناراض ہوں گے, لیکن سچائی یہی ہے کہ ہم بہت تنگ نظری سے کام لیتے ہیں, اور سم ہاؤ اور دی ادر ہمارے ذہن میں ایک بات جم بیٹھی ہے کہ سوائے مسلمانوں کے دنیا میں کوئی نہیں, اور جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو پھر وہاں ہم یہ کہتے ہیں سوائے میرے دوسرا کوئی نہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک بات, وہ یہ کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ ہم ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے پر, ہم ایمان لائے قرآن پاک پر, اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اور ہم ایمان لائے ان تمام پیغمبروں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے, اور ان تمام اس آسمانی کتابوں پر جو قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, حضرت داؤد علیہ السلام پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اور ابو آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر اور نبی آخر الزماں ہونے پر ایمان ہو ہمارا. تو جب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہم انہیں ریڈیکول کیوں کرتے ہیں, انہیں رن ڈاؤن کیوں کرتے ہیں؟ ہاں, انہوں نے نافرمانی کی ہے رب کی, عیسائیوں نے بھی, یہودیوں نے بھی. وہ نافرمانی یہ کی ہے کہ جب زورا تورا بائبل ان کا سب سے لیٹسٹ ایڈیشن قرآن پاک کی صورت میں آ گیا, لیٹسٹ کتاب جب قرآن پاک کی صورت میں آ گئی تو پھر قرآن پاک پڑھا جانا چاہیے, قرآن پاک پر ایمان لے آنا چاہیے, اور قرآن پاک ہی کو آخری اور سچی کتاب مانا جانا چاہیے کیونکہ وہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے. یہ بات یہاں کئی بار انڈر ڈسکشن آئی کہ زورا ہو، تورا ہو، بائبل ہو، یہ سب اصل میں ایک ہی پیغام کی کنٹینیوٹی ہے. تسلسل کے ساتھ پیغامات نازل ہوئے ہیں، کبھی صحیفوں کی صورت میں، کبھی کتابوں کی صورت میں. اور جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے پہلے سے آنے والی کتابوں کی توثیق کی، اس کی ترویج کی، اس کی تجدید کی. اور رسول اپنی نئی شریعت لے کر آئے، نئی کتاب لے کر آئے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے کہ اللہ کا یہ حکم نہیں مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں اور سچے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لے آؤ. یہ انہوں نے کوتاہی کی، اس کی سزا بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے بھی. اسی طرح انہوں نے یہ نافرمانی کی اللہ کی کہ قرآن پاک جب آخری کتاب آ گئی تو اس پہ ایمان نہیں لائے. تو یہ سرکشی ہے ان کی، اس کی سزا پا رہے ہیں اور پائیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائبل یا عیسائی وہ اس وقت صحیح راہ پر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے صحیح راہ پر نہیں تھے، وہ اس حساب سے بالکل صحیح راہ پر تھے اس وقت. اور اس وقت کے اہل علم اپنی کتابوں سے اور اپنے اکابرین سے روشنی لیتے رہے ہیں. یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تصور ہر وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو روضہ مبارک کو ذہن میں رکھتا ہے، مرشد سے محبت کرتا ہے تو اس کی تصویر نظر آتی ہے. لیکن جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا اس کو یاد کرتا ہے تو اسے کیا تصور میں لانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک کہ وہ کسی چیز کو نہ دیکھے اس کے بارے میں صحیح تصور اس کا قائم ہوتا نہیں، لڑکھڑاتا رہتا ہے. خانہ کعبہ اللہ نے انسان کی فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک سمبل کے طور پہ زمین پر کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز مل جائے، تو اسے ایک نشان قائم کیا اس نے. تو اگر جس طرح سے اس سوال میں خود ہی اس کا جواب بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیار کرتا ہے تو پھر روضہ مبارک آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، تو اسی طرح جب اللہ سے انسان پیار کرتا ہے تو پھر خانہ کعبہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. ایک سوال ہے کہ اجر اور ثواب میں کیا فرق ہے، کن اعمال سے اجر ملتا ہے اور کن سے ثواب ملتا ہے؟ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اجر اور ثواب کا کیا رول ہے؟ سب، یہ لفظ اجر اصل میں اجرت سے نکلا ہے، اور اجرت کے معنی ہیں ایسا معاوضہ جو کسی کام کے کرنے کے جواب میں کچھ اگر ہمیں ملے معاوضے کے طور پر تو وہ اجر ہے. اگر ہم یوں اس کو اس لغوی معنوں میں دیکھیں اسے، تو اجر اور ثواب دونوں ایک ہی چیز بن جاتی ہیں، کہ اگر نام اعمال میں ہمارے نیکی لکھی گئی وہ ثواب ہے. تو یہ بھی کوئی کام کرنے کے جواب میں، کوئی چیز سوچنے کے جواب میں لکھا گیا تو یہ بھی اس کی اجرت ہے. اور اگر ایک کے 10 دنیا میں دیے گئے اور ایک کے 70 کا وعدہ آخرت کے لیے ہوا تو یہ بھی اجرت ہے. تو یوں یہ لغوی معنوں میں اس طرح سے آ جائیں گے کہ دونوں ہم کسی نیکی کے جواب میں کماتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے اصطلاحی معنوں میں لیں گے تو ہم اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں जिसमें हमारा खर्च कुछ नहीं होता लेकिन है नेक काम, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, इसमें हमारे मादी तौर पर हमारी कोई चीज जाती नहीं, इससे किसी के रास्ते का पत्थर उठा देते हैं, किसी के लिए जगह खाली कर देते हैं, किसी के लिए रास्ता छोड़ देते हैं, सब नेक काम हैं, इसके नेकी में शुमार होते हैं, इसका सवाब लिखा जाता है। लेकिन जहां मादी तौर पर हम कुछ खर्च कर देते हैं अल्लाह की राह में, मादी तौर पर कुर्बानी करते हैं अल्लाह की राह में, तो उसका अजर दुनिया में 10 गुना दिया जाता है, कम से कम। ये कम से कम अर्ज कर रहा हूं, वरना ऐसी भी मिसालें कई 100 गुना बढ़ा के दे दिया गया। अल्लाह ताला रहीम और करीम है, उसकी रहमत से कोई चीज बईद नहीं, तो उसको हम अजर कहते हैं। इस्तिलाही मायनों में की बात करूं, जैसे हम अगर अल्लाह के नाम पे 1 रुपया खैरात करें तो दुनिया में 10 रुपये कंपनसेशन के तौर पे मिल जाते हैं और आखिरत में 70 रुपये मिलेंगे कम से कम, तो हम इसे इस्तिलाही तौर पर अजर में लेते हैं। ये फर्क है। अब दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में अजर और सवाब का क्या रोल है, सब बात यह है कि ये दोनों ही चीजें दुनियावी जिंदगी में बायसे इज्जत बनती हैं, बायसे राहत और बायसे इज्जत है दुनिया में, कि वो बंदा जिसने अल्लाह के नाम पर दूसरे अपने भाइयों के लिए मादी कुर्बानियां दी हैं, और इसी तरह किसी शख्स ने अगर सवाब के काम किए हैं, नेकी के काम किए हैं, तो उसके जवाब में दुनिया में रब ताला उसकी जिंदगी में राहत दे देता है और इज्जत अता फरमा देता है। अब राहत से ये न समझ लीजिए कि शायद उसके पास प्रेसिडेंशियल पैलेसेस और मुलाजिम और ये सब आ जाएंगे, और रब के नजदीक कोई काबिले सताइश चीजें नहीं हैं, बल्कि राहत यह है कि उसे सुकून कल्ब हासिल हो जाता है। बड़ी सी बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी मुश्किल उस शख्स को परेशान नहीं कर पाती, ये राहत है। और इसी तरह इज्जत मिलती है, फकीर की जिंदगी में भी और उसके मर जाने के बाद भी। फकीर बेचारे के पास या किसी भी नेक आदमी के पास माली आसूदगी नहीं होती, दुनियावी माल और जर बहुत कम होता है, लेकिन दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी उसे सलाम करने के लिए उसके घर पर अल्लाह भेज देता है। ये इज्जत है जो अल्लाह अपनी राह पे चलने वालों को बख्श देता है, कि बड़े से बड़ा आदमी जिसको घर पर लोग सलाम करने के लिए कतार में खड़े होते हैं, वो अल्लाह के बंदे के दर पर सलाम करने जाते हैं, उनको अल्लाह भेज देता है, ये इज्जत बख्शता है। अल्लाह की राह पे चलने वाला मर जाता है तो लोग उसकी कब्र पर फातिहा खानी के लिए जाते हैं, और जब फातिहा कहने के बाद पलटते हैं तो उल्टे पांव चलते हैं, पुश्त अपनी उसकी कब्र की तरफ नहीं करते, जबकि बादशाह के मर जाने के बाद शायद ही कोई शख्स उनकी कब्र पर फातिहा खानी के लिए जाएगा। यहां पर लाहौर में कई एक मिसालें मौजूद हैं, यहां जहांगीर भी दफन है और नूरजहां भी, एक बादशाह था दूसरी मलिका। कितने लोग हैं जो तरद्दुद करके उनके मदफन पर फातिहा खानी के लिए जाते हैं, और उसके बरक्स यहां दाता साहब, हजरत मियां मीर साहब और इसी तरह और बहुत से फकीर दफन हैं, लोग किस एहतमाम के साथ वहां न सिर्फ फातिहा खानी के लिए जाते हैं बल्कि फूल भी चढ़ाते हैं अकीदत के इजहार के लिए। ये फर्क है एक बादशाह का और एक फकीर का। اللہ کی راہ پہ چلنے والا ساری عمر اللہ کے بندوں کے جوتے سیدھے کرتا رہتا ہے، بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان سے ملتا ہے، لیکن رب ان کا نام بلند کر دیتا ہے۔ بادشاہ اپنے جاہ و جلال میں رہتا ہے اور جبر کے ذریعے عزت کراتا ہے، لیکن انجام کار یہی ہے کہ ان کے مدفن ویران پڑے رہتے ہیں۔ تو اجر اور ثواب انسانی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں انسان کے لیے راحت اور عزت لاتا ہے، اور آخرت میں ظاہر ہے کہ گناہوں کا پلڑا اس کو جھکنے سے یہ چیز بچا لے گی کہ اجر اور ثواب اگر زیادہ ہے، گناہوں سے بڑھ گیا، تو پھر نیکی اور ثواب کا پلڑا، نیک اعمال کا پلڑا جھکتا ہوا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جنت کی اعلیٰ زندگی عطا ہوگی۔ اب یہ اگلا سوال، اس کا مجھ جیسا گناہگار کیا جواب دے پائے گا؟ اگر یہ مجھے معلوم ہوتا تو میں خود نہ بچ نکلتا ان چیزوں سے کہ روز آخرت بخشش اور معافی کے لیے کیا کیا کنسیڈریشنز ہوں گی۔ اگر یہ کنسیڈریشنز میرے علم میں ہوتی تو صاحب میں خود نہ ان کے مطابق چل لیتا کہیں۔ میں یوں کیوں گناہوں میں لتھڑا ہوا بیٹھا ہوتا؟ یہ تو بڑی سیدھی بات ہے، ہم اوائل عمر ہی سے پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلی پوچھ گچھ نماز کی ہے کہ نماز انسان پڑھتا رہا یا نہیں پڑھتا رہا۔ مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ رب تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس لیے وہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جو ہم پر رہ گئے ہوں گے وہ پھر وہی بندے معاف کریں گے، تو معاف ہو پائیں گے۔ شہید کا درجہ بہت بلند ہے، اور اس کے درجے کا اندازہ یہ لگا لیں کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں۔ یہ مقام ہے شہید کا، اس سے کوئی سوال جواب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں جائے گا، ماں سوائے ایک چیز کے کہ اگر اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نزدیک کیا چیز اہمیت رکھتی ہے اور کس چیز کے بارے میں ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اب یہ سوال میری اپنی سمجھ میں نہیں آیا ان کا کہ روحوں کی اپنے رشتہ داروں سے پہچان کس سٹیج تک ہوگی، میں یہ سوال سمجھ نہیں پایا۔ معلوم نہیں اس سے ان کی مراد کیا ہے، لیکن پہچان تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ روز حساب، جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اس وقت ہر انسان اپنے ہی بارے میں وریڈ ہوگا کہ میں حساب کتاب سے سرخرو ہو جاؤں، وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، لیکن پہچان بہرحال برقرار رہے گی۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی مراد اس سے کیا ہے، ایک اندازے سے جواب دیا ہے۔ اور اگلا، اس سے اگلا سوال، روحوں کی اپنے رشتہ داروں سے پہچان کس سٹیج تک ہوگی؟ عالم برزخ کے مختلف درجوں میں رہنے والے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے کیا تعلق رکھیں گے؟ ہم عالم برزخ کے معاملات رب تعالیٰ جانے، اور جن لوگوں کے علم میں کچھ تھوڑے بہت اس کے معاملات آتے ہیں، تھوڑے بہت معاملات، زیادہ نہیں، وہ بھی اسے بیان نہیں کر پاتے. میں اس سلسلے میں کیا عرض کروں آپ سے؟ ایک سوال کسی انسان نے پوچھا ہے کہ آج کل بعض پیر اور صوفی اپنے آستانوں پر آنے والوں کو یہی کہتے ہیں کہ آتے جاؤ نسبتدار بن جاؤ گے. ان لوگوں کا اسی چیز پر زور ہے کہ نسبت مل گئی تو سب کچھ حل ہو گیا. اپنے اپنے یہ عقیدے کا معاملہ ہے. میرے خیال میں یوم حساب صرف اعمال ہی کا معاملہ ہوگا کہ کس کے اعمال نیک یا برے, اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. نسبت اس میں کیا رول پلے کرے گی اس سلسلے میں میں کچھ نہیں جانتا کہ وہاں تو معاملہ کسی پیغمبر کی اولاد کا بھی نہیں ہوگا, بلکہ دنیا ہی میں اس کی مثالیں آپ نے پڑھنی قرآن پاک میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے معاملے میں کیا ہوا جب طوفان آنے کو تھا اور حضرت نوح علیہ السلام شفقت پدری سے مجبور ہو کے دعا کر بیٹھے تھے تو کیا ڈانٹ پڑی تھی سامنے سے. اب باپ اور بیٹی کی نسبت سے زیادہ سٹرونگ نسبت اور کیا ہوگی؟ اس کا حشر آپ دیکھ چکے اس واقعے کے ذریعے سے. یوم حساب تو اس سے بھی کہیں کڑا ہوگا, اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. تو وہاں تو اعمال تولے جائیں گے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں. البتہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رعایت کا سلوک ضرور ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اس فرمان کو سچ جانا تھا اور اس پہ ایمان لے آئے تھے کہ رب ایک ہے, قرآن اس کا سچا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے نبی اور آخری نبی ہیں. تو اس کا انعام مسلمانوں کو دے دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے صدقے سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو نسبت کسی انسان کی کیا وہاں رول پلے کر سکے گی میری سمجھ سے بالا تر ہے. البتہ اس کے اندر ایک باریک سا نقطہ موجود ہے کہ جہاں انسان بیعت کرتا ہے, اپنی نسبت بناتا ہے, اس خانقاہ کے اسلوب پر چلتا ہے. چونکہ وہ خانقاہ کسی نہ کسی ولی اللہ کی ہوتی ہے, کسی فقیر کی, کسی نیک انسان کی, تو اس کے اسلوب کی نقل کرتا کرتا نیک اعمال کی طرف چلا جاتا ہے انسان. اور جب نیک اعمال کرنے لگتا ہے تو نیکی کا پلڑا ظاہر ہے جھک جائے گا. تو اس نسبت سے اگر کوئی کہے کہ نسبت بڑے معنی رکھتی ہے تو سچ ہے. کسی صاحب نے ایک زمانے میں مجھ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ بابا فرید صاحب کے یہاں جو جنت کا دروازہ ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب بابا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اس دروازے سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا, تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ بابا صاحب نے جس دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا وہ درحقیقت ان کے حجرے کا دروازہ ہے, اور اسی حجرے میں رہائش بھی تھی بابا صاحب کی اور اسی میں عبادات بھی کرتے تھے. اس حجرے میں تو وہی داخل ہو پاتا جو بابا صاحب کا انتہائی قریبی آدمی ہوتا. تو جو بابا صاحب کا انتہائی قریبی آدمی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بابا صاحب کے چلائے ہوئے راستے پر نہایت فرمانبرداری سے چل رہا ہوگا, اور خود بابا صاحب نیکی کے انتہائی بلند مقام پر فائز تھے, تو وہ شخص پھر نیک ہے. تو یوں یہ بات گھما کے سچ ہے کہ جس شخص نے بابا صاحب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر لیا تو وہ نیکی کی راہ پہ چڑھ گیا، جو نیکی کی راہ پہ چڑھ گیا وہ قرآن پر عمل کرنے لگا، اور جس نے قرآن پر عمل کر لیا اس نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کر لی، اور جس نے اللہ کے احکامات کی تعلیم کی وہ جنت میں جائے گا۔ وہ اس ریفرنس سے تو بالکل بات درست ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، بابا صاحب جیسا انسان جو جس کی پرواز سدرت المنتہا تک تھی، روحانی پرواز، وہ ایسی بات کبھی نہیں فرمائیں گے کہ جو اس دروازے کے اندر قدم بھی رکھ دے، خواہ اس کے اعمال مجھ جیسے ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ جنت میں چلے جائے گا۔ وہ مراد اس کی یہی تھی کہ جس شخص کو بابا صاحب کی یہ قربت مل گئی کہ وہ بابا صاحب کے حجرے میں آ جا سکے، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور بابا صاحب کے حجرے میں وہی جائے گا جو ان کا چہیتا ہوگا، اور ان کا چہیتا ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بہت نیک ہو، اللہ کی راہ پہ چلتا ہو، قرآن پر عمل کرتا ہو۔ تو یہ نسبت کے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نسبت کا کہا جاتا ہے، اس سے مراد بھی یہ ہے کہ جہاں انسان کی نسبت ہو اس اسلوب پر چلے، اور وہ چونکہ نسبت جس سے رکھی گئی ہے وہ عام طور پہ ولی اللہ ہوتا ہے، ولی اللہ بنتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کی دوستی حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے فرمودات پہ عمل کرنے سے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں گیا اور بیعت کر لی اور اس کے بعد نام کے سامنے میں نے اس بزرگ کے نام کا ایک ریفرنس لگا دیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یوم حساب کون کس کی سفارش کر پائے گا؟ یہ تو ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ وہ شافی ہیں، شفاعت صرف آپ ہی کو سزاوار ہے۔ انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ روحانیت میں نسبت کا ہونا کس حد تک ضروری ہے، حالانکہ آپ کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ نہیں سنے۔ روحانیت میں نسبت کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دنیاوی تعلیم حاصل کرتے وقت استاد کا ہونا۔ یہ استاد ہے جو ہمیں ٹیکسٹ بکس میں گائیڈ کرتا ہے۔ یہیں کسی زمانے میں جب گفتگو ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی شخص جائے اور جا کے ٹیکسٹ بکس لے آئے، اردو بازار سے مختلف سلیبس لے آئے، اور انہیں پڑھ پڑھ کے امتحان دے، پاس ہو جائے گا، کسی بھی ڈویژن میں آ جائے گا۔ ایک اور اگر لڑکا اردو بازار سے ٹیکسٹ بکس لے آئے، سلیبس لے آئے، اور کسی ٹیوٹر سے روز پڑھے تو وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ اور ایک بچہ پراپر سکول میں داخل ہو اور سال بہ سال امتحان دیتا دیتا پاس ہوتا چلا جائے گا، وہ بھی۔ تینوں کو جو ڈگری ملے گی وہ ایک ہی یونیورسٹی سے ملے گی، ایک ہی ویلیو کی ہوگی، لیکن اگر تینوں کو سامنے بٹھا کر آپ بات چیت کریں گے تو تینوں میں بہت فرق ہوگا۔ جو صرف کتابیں لے کے آیا، پڑھا، اس کو یاد تو ہو جائیں گی چیزیں، سمجھا ہوا نہیں ہوگا چیزوں کو، وہ اسے میمورائز کیا ہوا ہوگا چیزوں کو، ڈسپلن کا پابند نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی ٹیم اسپرٹ، کوئی اسپورٹس مین اسپرٹ، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، پنکچوئلٹی ریگولرٹی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس جو سلیبس لے آیا اور ٹیوٹر سے اس نے تعلیم حاصل کی، اس کے اندر ریگولرٹی ہوگی، باقی چیزیں اس میں بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن جو شخص اسکول جاتا رہا ہے और वहां उसने पढ़ा है उसके अंदर रेगुलरिटी भी होगी, पंक्चुअलिटी भी होगी, कमांड ओबे करने का सलीका भी होगा, कमांड देने का सलीका होगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी, टीम स्पिरिट होगी। तो जब ये तीनों प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, डिग्री की तो वैल्यू एक है, तो तीनों एक ही वक्त में एक ही लेवल की जॉब स्टार्ट करेंगे जब, तो जो स्कूल में पढ़ा है वो 5 साल के अंदर अंदर कहीं का कहीं निकल जाएगा तरक्की पाते पाते। जो कभी स्कूल नहीं गया था, इम्कान ये है कि नौकरी से कुछ अरसे के बाद निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तमाम चीजों का फुकदान है। तो जो शख्स रूहानियत की राह पे आया और उसने निस्बत कहीं अपनी बना ली, तो उसका मुर्शिद पाबंद है उसे सिखाने का तमाम अदब आदाब, तमाम तौर तरीके रूहानियत के रास्ते के, तो उसकी तरक्की, उसकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड कुछ और होगी बनिस्बत ऐसे आदमी के जिसका कोई गाइड नहीं। इम्कान यही है कि जब वो ऐसे मकामात पर पहुंचेगा जहां उसे मुख्तलिफ चीजें पेश आएंगी तो वो वहां भटक जाएगा, क्योंकि समझ नहीं सकेगा, बताने वाला कोई नहीं। सवाल है कि बंदा सुबह नमाज तहज्जुद के लिए उठा, टाइम बहुत थोड़ा है, उसे नफली रोजे के लिए सहरी भी करना है, दोनों में क्या चीज जरूरी है, क्योंकि आजकल रात छोटी और दिन लंबे हैं, हम जैसे दुनियादार बंदे का बगैर खाए पिए नफली रोजा रखना भी मुहाल है। साहब, इसके अंदर तो बड़ा आसान सा इलाज है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए और एक गिलास पानी पी लीजिए, ये नियत करके कि मैं रोजा रख रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला दिन भर भूख नहीं सताएगी आपको। आजकल YouTube पर ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसमें फरिश्ते और जिन्नात को हिडन कैमरा से कवर किया गया है, ये कहां तक दुरुस्त है और क्या ऐसा करना मुमकिन है? एक जमाने में मैंने एक गुजारिश की थी कि जिन्नात आग से बनाए गए हैं, लेकिन कैसी आग? किसी चीज के गर्म होने के कई मराहल हैं, कई दर्जात हैं, कई दर्जे हैं उसके। एक तो हम ये कहते हैं कि फलां चीज नीम गर्म है, ये एक दर्जा है। फिर हम किसी चीज के बारे में कहते हैं कि ये गर्म है, उससे अगली डिग्री है बहुत गर्म, और उससे भी अगली एक डिग्री है जिसका उर्दू में तो मुझे मालूम नहीं है कि उसको उर्दू में क्या कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, वाइट हॉट, रेड हॉट, उससे पहली डिग्री है, उसके अगली डिग्री है वाइट हॉट। यहां आके साइंस की इस्तलाहें खत्म हो जाती हैं, लेकिन इससे भी आगे एक डिग्री है कि गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि चीजें रेड हॉट और वाइट हॉट से आगे चली जाती हैं और फिर दिखाई नहीं देती। इसमें एग्जाम्पल शोले की है, चाहे वो मोमबत्ती का शोला हो या गैस के चूल्हे का या कोयले से और लकड़ी से निकलने वाली आग की लपटें हों, इसको अगर हम एग्जामिन करें, और साइंस ने उसे एग्जामिन किया है, आप खुद भी घर पे एक इसका तजुर्बा कर सकते हैं, एक मोमबत्ती रोशन कर लीजिए, उसका जो शोला है, किसी लोहे की तार को जो फ्लेम का येलो हिस्सा है जो आमतौर पर दरमियान में होता है उसके अंदर रखिए, तो आप ये देखेंगे कि वो कुछ देर में गर्म हुआ है। उस येलो के इर्द गिर्द आपको एक ब्लू हल्का मिलता है। लोहे की तार का जो टुकड़ा उस ब्लू हल्के के जद में था वो येलो वाले हिस्से की निस्बत जल्द गर्म हुआ हुआ है, और उस येलो के बाहर हमें नहीं दिखाई दे रहा। हम ये समझ रहे हैं येलो पर आके वो शोला खत्म हो गया है, वो उसकी जो लपट है वो वहां खत्म है। शोला वहां खत्म नहीं हुआ होता, बल्कि तार का वो हिस्सा जो उस ब्लू सर्कल के भी बाहर है वो बहुत जल्द गर्म हो जाता है। ये वो एरिया है उस ब्लू रंग के शोले के इर्द गिर्द जो दिखाई नहीं देता लेकिन हिद्दत में सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो हल्का हमें दिखाई नहीं दे रहा, आग की इस किस्म से, शोले की उस किस्म से जिन्नात की तख्लीक हुई है। शोले के ऊपर आप कभी ऐसा कोई शेप का बर्तन रखिए जिसमें सुराख हो ताकि उसे ऑक्सीजन मिलती रहे, वो शोला रोशन रहे, तो आप देखेंगे कि वो शोला उस बर्तन की शेप के मुताबिक ढल जाता है खुद ब खुद। अगर उसमें सुराख है और ऑक्सीजन मिल रही है तो शोले की शक्ल तब्दील हो जाएगी। इसीलिए जिन्नात ना तो हमें दिखाई देती हैं और दूसरा वो अपनी शक्लें या सांचे तब्दील करने पर भी कादिर हैं। ये बुनियादी वजह है उसकी। जब तक के साइंस ऐसी तरक्की नहीं कर सकी थी कि जिसमें थर्मल इमेजिंग डेवलप नहीं हुई थी कि ऐसे कैमरे जो थर्मल इमेजिंग कर सकें, उस वक्त तक जिन्नात को कैमरे में कैद करना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब ये थर्मल इमेजिंग कैमराज आ गए जो अब तो बहुत आम है, तो ये मुमकिन हुआ कि किसी भी चीज की थर्मल इमेजिंग कर ली जाए। तो यूं जिन्नात की तस्वीर कशी कर लेना मुमकिन हो गया है। मैं यूट्यूब पर अगर ऐसी वीडियोस हैं, मेरे क्योंकि मैं कभी यूट्यूब देखता नहीं इसलिए मेरे इलम में भी नहीं कि वीडियो हैं या नहीं, अगर वहां हैं तो ये तो नहीं मैं कहता वो दुरुस्त हैं या गलत क्योंकि मैंने देखी नहीं आज तक, लेकिन ये मैं जरूर अर्ज कर देता हूं कि जो नई किस्म आई है कैमराज की, थर्मल इमेजिंग कैमराज कहलाते हैं वो, उसके जरिए उनको स्नैप करना मुमकिन है। नील आर्मस्ट्रांग वो एस्ट्रोनॉट है जो सबसे पहले चांद पर उतरा था, उसके बारे में किसी साहब ने सवाल किया है कि नील आर्मस्ट्रांग के बारे में सुना है कि वो चांद पर अजान की आवाज सुनने के बाद मुसलमान हो गया था, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात है नहीं। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, जो हो सकता गलत हूं, आज से कुछ अरसा पहले तक वो मुसलमान नहीं हुआ था, वो क्रिश्चियन ही था। मैं इसके बारे में कुछ अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर अर्ज कर दूं कि हम मुसलमान इस किस्म की बातें सुन के खुश होते रहते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह के नारे लगाते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि इन तमाम बातों के बावजूद हम दिन ब दिन जवाल की तरफ क्यों जाते हैं। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो फिर ये जवाल क्यों? ये शायद इसलिए है कि हमारे आबा अजदाद जो अरूज की तरफ गए थे और اسلام کو سربلند کیا تھا اسی روئے زمین پر، وہ شاید ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے رہے، بلکہ انہوں نے عملی جد و جہد پر توجہ دی. ہمارا کام ہے عملی جد و جہد کرنا، اور اس سے آگے رب مدد فرماتا ہے اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا رہا ان کے ساتھ، کہ ان کی جو ایفرٹس تھیں اللہ کا نام پھیلانے میں دنیا پر، اللہ کے دین کو پھیلانے میں جو ایفرٹ انہوں نے کی، اس کو بہت جلد کامیابیاں عطا ہوئیں. تو ہم بجائے ان باتوں پہ توجہ دینے کے کہ صاحب انڈیا بم پھینکتا تھا تو پل پر گرنے کے بجائے وہاں کوئی سبز پوش بزرگ بیٹھے تھے جو پکڑ کے اسے دریا میں پھینک دیتے تھے، یا لاہور کے محاذ پر سبز پوش فرشتے ہمارے فوجیوں کے ساتھ جنگ کرتے دکھائی دیے ہیں، ان کی شانہ بشانہ. وہ تو سب درست ہوگا، میں جھٹلاتا نہیں اس کو، لیکن 71 کی لڑائی میں اس پاکستان میں جب ہم مشکلات کا شکار تھے تو فرشتے اس وقت وہاں نہیں آئے. تو اسی سے کچھ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ان چیزوں پر توجہ دینے کی بجائے ہم صرف عملی اقدامات پہ اور عملی جدوجہد پر، یہ سمجھ کے کہ عملی جدوجہد ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل پر تیار رہتے ہیں، ہر وقت کمر کس کے رکھتے ہیں کہ کس وقت عملی قدم اٹھانے پڑیں. اللہ انہی لوگوں سے پیار کرتا ہے. تو ایک بار جب ہم محنت کر لیں، عملی جد و جہد کر لیں، تو پھر مطمئن ہو جائیں کہ اب معاملہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ رب جو بڑا مہربان ہے، بہت رحیم و کریم ہے، اور سب سے بڑا سخی ہے کہ ہمارے اجر کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے. بس یہ سوچ کے مطمئن ہو جائیں، اور بعض اوقات نتائج ہماری توقعات کے برعکس نکلتے ہیں، تو بجائے اس میں پریشان ہونے کے ہم یہ سوچ لیں کہ اگر مجھے یہ چیز میری توقع کے مطابق نہیں ملی تو یقیناً یہ میرے مفاد میں نہیں تھا، میرے حق میں وہ چیز بہتر نہیں تھی، اس لیے میرے رب نے عطا نہیں فرمائی. کیونکہ اس کی رحیمی اور اس کی کریمی سے بعید ہے یہ بات کہ وہ ہم پر رحم نہ کرے، ہم پر فضل نہ کرے. تو یہ بھی اس کا ایک رحم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا، اس نے وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرمائی جو ہمارے حق میں نہیں تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز ملے تو سجدہ شکر بجا لاؤ، اور جب کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو پھر سجدہ شکر بجا لاؤ. ملنے کی صورت میں بھی اور نہ ملنے کی صورت میں بھی. ملنے کی صورت میں تو سجدہ شکر بجا لانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن نہ ملنے کی صورت میں، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کوئی چیز نہ ملنے کی صورت میں سجدہ شکر بجا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا جس کی میں خواہش کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے ملنے والا نتیجہ چاہے وہ کتنا تلخ کیوں نہ ہو، اس کو ہمیں ہنسی خوشی قبول کر لینا چاہیے کہ رب تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمیں وہ چیز دے گا ہی نہیں جو ہمیں نقصان دے دے. ایک اور سوال کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں وضو کے بارے میں کہا تھا کہ وضو کرتے ہوئے جسم کا کوئی حصہ اگر بال برابر بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. شاید آپ کچھ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اگر انہوں نے جرابیں پہنی ہوں تو وہ باقی وضو کر کے پاؤں کا جرابوں کے اوپر سے پاؤں کا مسح کر لیتے ہیں. اس بارے میں وضاحت کر دیں کہ اس طرح وضو ہوگا یا نہیں. मैं तो ये जानता हूं कि किसी भी काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी आंखें बंद करके कर लेनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एहतियात यही फरमाते रहे हैं कि वजू मुकम्मल किया जाए और जिस्म के वो तमाम हिस्से जिनको धोना वजू में लाजिम है उन तमाम हिस्सों को धोया जाए उसी तरीके से जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। अलबत्ता कुछ सूरतों में छूट अता की गई है रब की तरफ से कि अगर मजबूरी है, जैसे किसी शख्स के चोट आ गई, उसके प्लास्टर है जिस्म के हिस्से पर, पट्टी बंधी है जिसको खोल कर दोबारा बांधना उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, तो उस पर मसा कर लिया जाए, वो छूट है उस सिलसिले में। लेकिन जुराबें अगर पहनी हैं और कोई मजबूरी नहीं है कि जुराबें उतारने से इंसान को नुकसान होगा, तो जुराबें उतार लेनी चाहिए, उसमें वक्त ही कितना लगता है। मैंने नीचे एक नोट लिखा है जो मैं जानबूझ के पढ़ नहीं रहा, उस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पाबंद किया है एक बात का, क्योंकि ताकतवर की रिक्वेस्ट भी हुक्म होता है, ताकतवर की नसीहत भी हुक्म होता है, तो रब तो सबसे ज्यादा ताकतवर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, काबिले एहतराम हैं, तो आपकी तरफ से आई भी हर बात हुक्म मानी जानी चाहिए। जब हमें इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि हम न सिर्फ अपने ही मजहब के अंदर दूसरे मसलक रखने वाले लोगों के मसलक का एहतराम करें, बल्कि हम पर तो ये लाजिम है कि हम अपने ही मुल्क में बसने वाले, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है, दूसरे मजहब के पैरोकार जो हैं उनके अकायद का, उनके इबादतगाहों का पूरी तरह एहतराम करें, कोई ऐसी बात न करें जिससे किसी की दिल आजारी हो जाए। तो हमारे अपने मुसलमान भाई, चाहे उनका ताल्लुक किसी और मसलक से है, वो तो फिर हमें उसके बारे में ज्यादा मोहतात होना चाहिए। हम किसी का नाम कोट करें ही क्यों, एहतराम का तकाजा ये है, जो कोई करता है उसके पास उसकी जस्टिफिकेशन है और रब ताला कभी न कभी सही चीजों को सामने ले आता है। हम अपने लिए अलबत्ता ये कह सकते हैं कि अगर कोई मजबूरी ना हो, मसलन सर्दी बहुत ज्यादा है, कोई आदमी अगर जुराबें उतारता है तो इम्कान ये है कि वो बीमार हो जाएगा या नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी सर्दी उसके लिए, तो वो मजबूरी के आलम में अगर जुराब पर से मसा करता है तो और है, लेकिन बगैर किसी ऐसी मजबूरी में जुराब उतार के पूरी तरह वजू कर लेना चाहिए। सूरह अहज़ाब से आयात नंबर 72 और 73, उनका तर्जुमा किसी साहब ने लिखा है कि बेशक हमने पेश किया उस अमानत को सामने आसमानों के, जमीन के और पहाड़ों के, तो उन्होंने इनकार कर दिया उसको उठाने से और डर गए, मगर उठा लिया उसे इंसान ने, यकीनन है ये बड़ा जालिम और बड़ा जाहिल। और इससे आगे आयत नंबर 73 का तर्जुमा है कि ये बारे अमानत इसलिए डाला गया ताकि सजा दे अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को, और नवाजे अपनी रहमत से अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को اور ہے اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان. ان صاحب نے فرمایا ہے کہ ان آیات کی ذرا وضاحت کر دیں. بات یہ ہے کہ کلام الہی کا اعجاز, اس کی بلندی, اس کے اندر جو قوتیں چھپی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ بے جان چیزیں اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک قصہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنی تجلی دکھانے سے پہلے اس تجلی کو پہاڑ پہ ڈالا تھا جو ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اگر یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اللہ اس کا نائب ہے, اس کا خلیفہ ہے اس زمین پر, اور اس میں اس نے اپنا امر بطور روح ڈالا ہے. تو پہاڑ میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ پہاڑ اللہ کا نہ تو نائب ہے نہ اس کا خلیفہ, اور نہ اس کے اندر وہ روح ہے جو اللہ کا امر ہے. اس لیے رب تعالیٰ کے کلام کو برداشت کرنا کسی پہاڑ کے بس کا نہیں ہے. لیکن انسان چونکہ اللہ کا نائب ہے, خلیفہ ہے, اور اللہ نے اپنے امر کو اس میں بطور روح ڈالا ہے, اس کی تخلیق بھی اللہ کے نور سے ہوئی ہے. اس وجہ سے اس نے یہ بار اٹھا لیا. یہ بات کئی بار پوچھی گئی ہے مجھ سے کہ پہاڑ تو اس تجلی کو برداشت کرنا سکار, انسان نے کیسے اٹھایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے, جیسے میں نے یہاں شاید پچھلی اتوار یا اس سے پچھلی اتوار عرض کیا تھا کہ قرآن پاک چونکہ اللہ کا سچا کلام ہے اور اللہ خالق ہے انسان کا, اور انسان کی نفسیات کو رب سے بہتر کوئی نہیں جانے گا بطور خالق, کیونکہ خالق اپنے مخلوق, اپنے ہاتھ سے بنائی جانے والی چیز کو کہ خامیوں اور خوبیوں کو بہتر جانتا ہے دوسروں سے. تو اللہ واقف ہے انسان کی سائیکالوجی سے. ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ یکسانیت نہیں برداشت کرتی, اکتا جاتا ہے انسان بڑی جلدی. تو رب نے قرآن پاک میں مونوٹنی نہیں رہنے دی. ایک ہی چیز کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے, مختلف لہجوں میں بیان کیا, مختلف پیرائی میں بیان کیا. کہیں اس نے پیسیو فارم رکھی جملے کی, کہیں ایکٹیو, کہیں انسان کو اس نے لالچ دی ہے انعامات کی, کہیں اس کو عذاب سے ڈرایا ہے, کہیں قصے کہانیوں میں بات بیان کی ہے اور کہیں ڈائریکٹلی بیان کر دی ہے. یہ منوٹی کو توڑا ہے تاکہ انسان اکتانے نہ پائے. تو آیت نمبر 73 سورہ احزاب کی, اس کے اندر بھی ڈرایا گیا ہے عذاب سے, اور اس کے اندر کلاسیفائی کر دیا ہے کہ منافق مرد اور عورتوں کے لیے عذاب ہے, ان کو ڈرایا ہے. لیکن اس کلام میں رحمت ہی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے کلام پر ایمان لائے ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے آپ سے.